الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں تخلیق فرمائی ہیں کہ کوئی بھی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور 29ویں پارے کی پہلی سورت میں ارشاد فرمایا ہے کہ خلق الموت والحیات، ہم نے زندگی کو بھی پیدا کیا اور موت کو بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا اپنا ایک وجود ہے، اور موت کا بھی اپنا ایک وجود ہے. بالکل ایسے ہی جیسے فرشتوں کا اپنا ایک وجود ہے اور شیطان کا اپنا ایک وجود ہے، اور انسان کے باہر کی جو دنیا ہے یہاں یہ ساری چیزیں اپنا وجود رکھتی ہیں. اس سے مراد عدم نہیں ہے، نہ ہونا نہیں ہے. اس لیے جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ شیطان کوئی خارج میں چیز نہیں ہے بلکہ انسان کے اندر سے غضب، غصہ اور جنس کی جو کیفیت ہے یہی شیطان ہے، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ یہ ایک ڈرامہ تھا جو اللہ نے بتایا. اور ایسے بہت سے ڈرامے قرآن نے ذکر کیے ہیں اور یہ تمثیلات ہیں، اور اسی طرح نبوت انسان کے اندر کی پاکیزگی ہے. جبریل امین کوئی نہیں آتا تھا، وہ اندر جو کچھ ہے پاکیزگی یہ جبریل ہے. یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں، اور بر صغیر میں سب سے زیادہ جس شخص نے اس کا پرچار کیا وہ سید احمد خان صاحب بہادر تھے. سر کا خطاب ملا، خان بہادر کا خطاب ملا، اور اسی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ انسان کے خارج میں کوئی چیز نہیں ہے، نہ شیطان ہے، نہ فرشتے ہیں، نہ جبریل ہے، نہ جنات ہیں، کوئی چیز نہیں ہے. تو اس وقت کے علماء حیران پریشان کہ یا اللہ 1500 سال میں سب چیزیں لوگ مانتے آئے ہیں، اب اس انسان کا کیا کرے. تو اس لیے موت ایک چیز ہے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جب وہ آتی ہے تو اللہ کے بہت سے بندے اسے دیکھتے ہیں، وہ بھی جنہوں نے اللہ کی اطاعت میں وقت بسر کیا ہوتا ہے، اور وہ بھی جو اللہ کی اطاعت اور بندگی میں اس سے بھی کچھ دن پہلے دیکھ لیتے ہیں خواب میں اور عالم کشف میں. اور کوئی خواب دکھا دیا جاتا ہے جس سے انسان کو یہ ادراک ہو جانا چاہیے کہ یہ موت ہے. بہت سے لوگ، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی گناہ کی زندگی سے موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لیتے ہیں، اور سب حرکتیں چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں. اور موت آتی ہے اور یہ پاک انسان ہوتا ہے اور کبھی موت دکھائی دیتی ہے خدا کے بدترین دشمن کو کہ یہ اب آ گئی ہے موت، اب تم کلمہ پڑھو یا کچھ کرو، اب تم نہیں بچ سکو گے، جیسے فرعون کی موت. اور سات طرح کی موتیں ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اور کہا ہے کہ اللہ سے پناہ مانگو سات طرح کی موتوں میں سے کوئی موت تمہیں نہ آئے. ایک تو فرمایا کہ تم کہیں سے گر جاؤ، چھت سے، پہاڑ سے، کسی اوپر کی جگہ سے، اللہ کی پناہ مانگو. ایک یہ فرمایا کہ تم کسی ملبے میں دب جاؤ، کوئی پتھر، زلزلہ، کوئی چھت، کوئی اور چیز، بس اور ٹرک، کوئی چیز گر پڑے اور آدمی مر جائے، فرمایا اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگو. تیسری موت جس سے فرمایا اللہ کی پناہ مانگو وہ یہ کہ دشمن کے مقابلے میں تم بھاگ جاؤ، بھاگ رہے ہو اور پیچھے سے تمہیں دشمن آ کے مار. اور چوتھی موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کی موت، اس سے اللہ کی پناہ مانگ. لیکن زندگی میں پانی کی موت اور میت کو نکالنے کا کوئی اگر وقت آ جائے، کیا پتا ہوتا ہے تقدیر کا، تو جب وہ اٹھا لیا جائے، جب وہ جال میں یا غوطہ خور اس کی میت کو لے آئیں، تو پھر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو اٹھانے والے ہیں، اس پانی سے نکالنے والے ہیں، وہ ایک مرتبہ یہ نیت کر لیں کہ اللہ اس کو غسل دے دیں، بس یہ غسل ہو گیا. زیادہ اطمینان ہو تو نکال کے ایک مرتبہ پھر اس کو ڈال کے پھر نکال لیا جائے اس نیت سے کہ غسل میت ہے، غسل ہو گیا، خوش کرے جنازہ اور تدفین. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ میں چل کے مر جانا، اللہ کی پناہ مانگو اس شدید اذیت اور تکلیف. اور اس کو بھی فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو اس سے بھی کہ تم اچانک مر جاؤ. ان ساری صورتوں میں مرنے کے جو اجر اور فضائل ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. مثلا یہ فرمایا کہ جو آگ سے مر جائے یا پانی سے مر جائے وہ شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے وہ شہید ہے، خاتون جو بچے کی ولادت میں اس کا انتقال ہو جائے یا اسی بیماری کو بڑھ کے بچے کے بعد بھی بیچاری اس مشکل میں مبتلا رہے، وہ بھی شہید ہے. ان سب کی شہادت کے باوجود، اتنے رتبے ہونے کے باوجود اچانک موت فرمایا، کافر کے لیے جہنم اور مومن کے لیے جنت ہے، کیونکہ نزع کی تکلیف سے وہ بچ گیا. تو سات طرح کی اموات سے پناہ مانگی ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی فرمایا ہے کہ ان میں فضیلت ہے. یہ دونوں چیزیں جمع فرمائیں. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ عام طور پہ جو دعا فرماتے تھے اللہ تعالی سے عرض کرتے تھے کہ اللہ مجھے صحت کی حالت میں رکھ، اور اللہ میرے باطن کو پاک حالت میں رکھ. اس لیے کہ ہر چیز کی ناپاکی الگ الگ ہے، دل کی ناپاکی الگ ہے، دل صرف اللہ کی یاد کے لیے ہے، اور دل کی اس سے بڑی بیماری کوئی نہیں ہے کہ وہ غیر کی محبت میں الجھ جائے اور کسی جگہ دل لگا بیٹھے اور رات دن اس کے بغیر چین نہ آئے. یہ وہ چیز ہے جو دل کی بہت بڑی بیماری ہے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی اتنی محبت کسی سے نہ کرنا کہ سچی بات نہ کہہ سکو، اور اتنی نفرت بھی نہ کرنا کہ اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع آ جائے اور تم فائدہ نہ اٹھا سکو. اعتدال کے ساتھ، صحیح چیز کے ساتھ. مجبوریاں ہوتی ہیں لوگوں کی، اور لوگوں کی بہت سی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا اعتبار کر لینا چاہیے کہ یہ مجبور ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، اور جب حجاج ابن یوسف نے ان کے ہاتھوں پر اور ان کے گردن پر لوہے کی ایک سٹیمپ، ایک مہر تھی، آگ میں تپا کر لگا دیتے تھے، جب وہ لگائی تو انہوں نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور انہوں نے کہا، ان دونوں ہاتھوں سے میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور کوئی چیز پلانے کی ایسی نہیں ہے، حلال ہو اور میں نے پلائی نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آج حکومت مجھے اپنا باغی تصور کر کے میرے ہاتھوں اور گردن پر مہر لگا رہی ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں 10 سال گورنر رہے، اور جب وہ جا رہے تھے دوسرے مقام اور صوبے میں تو مدینہ منورہ کے بڑے بڑے علماء اور تابعین کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے شہر میں منافق نہیں رہیں گے، کیا میں منافق ہو گیا ہوں کہ حکومت نے یہاں سے اٹھا کے وہاں بھیج دیا؟ لوگوں نے یقین دلایا کہ آپ ایسے نہیں ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے اتنے اطمینان اور سکون کی نماز کسی کے پیچھے نہیں پڑھی جتنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے، کہ یہ رکوع اور سجدے میں تسبیحات کہتے تھے اور ہم کے پیچھے 10-10 مرتبہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے. کوئی نماز جو سنت کے مطابق پڑھائی جائے گی طویل نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ہے کہ لوگوں کو لمبی نمازیں مت پڑھاؤ، تو وہ نمازیں مراد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹی ہوئی ہیں. اور پھر وقت آیا جب انس رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ حضرت آپ میرے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے کہا، میں نے تمہارے پیچھے عمر بہت نمازیں پڑھی ہیں، اب میں سنت کے مطابق آتا ہوں اور تم اس وقت تک نہیں آئے ہوئے ہوتے، اس لیے کہ بنو امیہ جو تھے یہ وقت سے ہٹا کر نماز پڑھتے تھے. حکومت کی جو مجبوری جو بھی ہو، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی مجبوری تھی. انہوں نے فرمایا کہ عمر، جب تم ٹھیک وقت پہ آتے ہو تو پڑھ لیتا ہوں، نہیں تو مسجد میں آ کے پڑھتا ہوں اور گھر چلا جاتا ہوں. اس لیے کہ نماز اس کو خراب کرنا اور اس میں ملاوٹ کرنا یہ الگ، اس کو ناپاک کرنا ہے، دل کو ناپاک کرنا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. عبادت کو ناپاک کرنا، نماز ناپاک ہو جاتی ہے جب آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکر کا نکر دی، جیسے مرغا چونچے مارتا ہے زمین پہ اس طرح سجدہ کرتا ہے، منع فرمایا. اس لیے کہ اللہ کے حضور میں کھڑا ہے، ادب اور احترام کی جگہ ہے، اور اسی لیے بتایا کہ جب نماز شروع کر دی تو اب منہ سے کوئی آواز نہیں آنی چاہیے، نہ کھانسی کی، نہ گلا صاف کرنے کی، نہ کوئی اور آواز، پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا رہے. اور وہ سورتیں پڑھے جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی. کتنی آسان سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن موقعہ میں پہلی رکعت میں قل یا ایہا الکافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھتے. آسان سی بات، فجر کی دو سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ پہلی رکعت میں قل یا ایہا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ پڑھتے تھے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے 20 یا 25 مرتبہ سنا جب وہ آہستہ آہستہ قرآت فرماتے تھے تو قل یا ایہا الکافرون پہلی رکعت میں اور قل ھو اللہ احد دوسری رکعت. ظہر کے بعد کی سنتیں پڑھتے تھے. پھر یہی 10 کے قریب مواقع ایسے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کافرون اور قل ھو اللہ احد یہ دونوں ملا دیتے. مغرب کے بعد بھی یہی پڑھتے تھے، عشاء کی جو دو سنتیں ہیں ان میں بھی یہی پڑھتے تھے. احرام باندھتے تھے اور 2 رکعتیں جو احرام کے لیے پڑھی جاتی ہیں ان میں بھی یہی پڑھتے تھے. رات کو سونے سے پہلے بھی یہی پڑھتے تھے. تہجد جب شروع کرتے تھے تو یہی 2 سورتیں 2 رکعتیں پڑھتے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھتے تھے اور یہ 2 سورتیں پڑھتے تھے، قل یا ایہا الکافرون اور قل ھو اللہ احد. اس لیے 2 خطبوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورتیں پڑھتے تھے بہت تلاش کے باوجود اتنا تو پتا چلا کہ قرآت فرماتے تھے، لیکن یہ نہیں آج تک پتا چل سکا کہ کون سی سورت کیا پڑھتے تھے. تو اس لیے خیال ہوتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو یہ 2 سورتیں پڑھتے تھے تو غالباً وہ 2 خطبوں کے درمیان جب بیٹھتے تھے تو قل یا ایہا الکافرون اور قل ھو اللہ پڑھتے تھے. اگر نہ پڑھتے ہوں اور یہ قیاس نادرست ہو، ٹھیک نہ ہو، تو اللہ معاف فرمائے، لیکن بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے. ہمارے ائمہ نے یہ طریقہ چھوڑ دیا کہ 2 خطبوں کے درمیان وہ قرآن کی کسی سورت کی تلاوت کرے. استخارے کے لیے 2 رکعتیں پڑھتے تھے. جو بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ 2 سورتیں پڑھتے تھے. یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے سہولت بھی ہے، خدا کی توحید کا پیغام بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بھی ہے. بس ایسی نمازیں جو سنت کے مطابق پڑھی جائیں وہ کوئی طویل نہیں ہوتی. انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس پہ قابو پائے اور اپنے نفس کی مخالفت کو کچلے. اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّا، اور ہمیں قسم ہے انسان کے نفس کی اور جو اس نے برابر رکھا ہے. کیا برابر رکھا ہے؟ فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے نفس میں، اس کی سرشت میں، اس کی طبیعت میں 50% خیر رکھی ہے اور 50% شر رکھی. یہ خیر اور شر آپس میں ٹکراتے ہیں، کبھی اس کی فتح ہو جاتی ہے، کبھی اس کی فتح ہو جاتی ہے. یہ بتایا کہ یہ کشمکش موت تک جاری رہتی ہے، حتیٰ کہ مرض الموت میں شیطان آتا ہے اور اسے بت بھی دکھاتا ہے، مختلف چیزیں دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہودیت کا اقرار کر اور عیسائیت کا اقرار کر، اور اس آدمی پہ اللہ کے فرشتوں کی مجلس غالب آتی ہے اور یہ ایمان پہ مرتا ہے. اللہ کے فرشتے انسانوں کے لیے دعا مانگتے ہیں. اللہ نے کہا یستغفرون لمن فی الارض, وہ اللہ کے وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے, وہ دنیا کے لوگوں لوگ جو گناہ کرتے ہیں ایمان والے, ان کے لیے وہ ہم سے کہتے ہیں کہ اللہ یہ ایمان والا تو بہرحال ہے, اللہ اس سے معاف فرما دے. بڑی بلیغ اور گہری حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے کہا کہ جب چور چوری کرتا ہے تو دل جو ایمان کا مرکز ہے اس کا ایمان اس کے سر پہ آ جاتا ہے, اور جب وہ چوری پوری کر لیتا ہے تو اس کا ایمان واپس دل میں چلا جاتا ہے. اور دوسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً بس دو ان کاموں کے متعلق فرمایا کہ انسان کا دل ایمان اس سے نکل جاتا ہے, ایک چوری اور ایک بدکاری. فرمایا جب وہ فارغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دل میں ایمان واپس آ جاتا ہے. سر پہ کیوں آ جاتا ہے ایمان؟ یہاں پہنچ کے قدر ہوتی ہے ابن عربی کی, اور یہاں پہنچ کے قدر ہوتی ہے حضرت مجدد کی اور ان لوگوں کی جنہوں نے تصوف کی انتہا تک کا سفر کیا تھا رحمہ اللہ. فقہا نے بہت زور اس پہ لگایا ہے لیکن بالآخر آئے ہیں صوفیہ پہ, اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں, اللہ کے سب سے بڑا حق عفت اور پاکیزگی ہے. جب یہ اپنی پاکیزگی کو کھو دیتا ہے تو پھر اللہ کا حق بنتا ہے کہ اپنا عذاب اس پہ نازل کرے, اور بندوں کے حقوق میں سے سب سے بدتر چیز اس کے مال کی چوری ہے. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ خدا کا حق بنتا ہے کہ اس پہ خدا کا غضب نازل ہو جائے, مگر ایمان اس کے سر پہ آ جاتا ہے کہ اللہ بھی میں موجود ہوں, بہرحال جو بھی ہے لیکن اللہ ہی مسلمان. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرماتے تھے اللہ کے ذکر کی, اللہ کی یاد کی, کہ کس طرح ایمان سلامت رہتا ہے. فرمایا روزانہ 200 مرتبہ یہ کہا کرو کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. فرمایا 100 مرتبہ صبح پڑھا, 100 مرتبہ شام کو پڑھا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور فرمایا تم دیکھو گے اس دن دنیا میں جتنی بھی نیکیاں لوگوں نے کی ہوں گی سب سے اوپر تمہارا نیکی میں نام آئے گا, ہاں مگر وہ آدمی جو تمہارے برابر کا ہو وہ بھی تمہارے برابر کا نام لکھا جائے گا. یعنی کوئی اور عمل, مثلا 10 آدمی یہ عمل کرتے ہیں تو سب کے نام برابر ہو. میں 200 مرتبہ پڑھوں. اسی لیے عصر کی نماز کے بعد کو ترجیح دی کہ عصر کی نماز کے بعد پڑھو, تہجد سے پہلے پڑھو, اس کے بعد پڑھو. لیکن بتایا کہ 200 مرتبہ روزانہ اسے پڑھو. سونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سونے سے پہلے کیا پڑھوں, تو آپ نے فرمایا یہ قل یا ایہ الکافرون پڑھ کے سویا کر, پڑھ کے اپنے بستر پہ جا, فإنها براۃ من الشرک, یہ شرک سے کلی بیزاری ہے, ٹوٹلی آدمی اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت سے الگ ہو جاتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو نفس انسانی پر بوجھ بنتی ہیں. آپ نے کہیں سے سن لیا اور دل خوش ہو گیا, 2-4 دن عمل کیا, اب نفس کی ریزسٹنس شروع ہوتی ہے کہ نہ کرو, چھوڑو, نیند آ رہی ہے. یہ موقع ہے خدا کی رحمت کا جب اپنے نفس پہ قابو پا کے اسے کہتا ہے کہ نہیں یہ کام تو ہر صورت میں کرنا ہے، اب اللہ کی خاص رحمت اس کی طرف توجہ کرتی ہے کہ میرے بندے نے میرا ساتھ دیا ہے، بجائے اس کے کہ میرے دشمن کی پیروی کرتا اس نے پاکیزگی کو اختیار کیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ اس کو ثواب بھی دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی صبر کر کے اللہ سے پاکیزگی کو مانگے گا اللہ اسے پاکیزگی دے دے گا۔ اور آپ نے فرمایا عفو، ہمیشہ پاک رہنا، جب تم پاک رہو گے تو تمہاری عورتیں بھی پاک رہیں گی۔ بڑی گہری بات فرمائی ہے کہ جب گھر میں محلے میں کسی کا پتہ چلے گا کہ یہ دین کے صرف نام ہی ہیں وگرنہ تو صاحب خود پاک نہیں ہے، تو اس کو ناپاکی کی حرکتیں کرنے سے کون منع کرے گا؟ ڈر اٹھ جائے گا نا کہ ذرا اسے بولنے دو، پھر میں تمہیں بھی بتاؤں گی کہ تمہارے کیا کرتی۔ فرمایا پاک رہو، تمہاری عورتیں پاک رہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زور دیتے تھے اس بات پہ کہ لوگ اللہ کی عبادت، تنہائی، عفت، صبر، ان چیزوں کی طرف لوٹے، کیونکہ انسان در حقیقت جس چیز کا مجموعہ ہے وہ اس کی روح کی پاکیزگی ہے اور استقامت ہے، اور اپنی شخصیت کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے لوگ بابلے ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، ایسی ایسی کتابیں مارکیٹ میں، یہاں تو کم لیکن امریکہ، انگلینڈ، فرانس وغیرہ میں ہم دیکھتے رہے کہ 7 habits 10 habits یہ 10 عادتیں اختیار کر لو، یہ 7 عادتیں اختیار، یہ 3 عادتیں اختیار کرو، تمہاری زندگی پرسکون گزرے گی۔ کیا اتنا دیوالیہ نکل گیا ہے؟ کیا اتنے فقرے ہو گئے ہیں؟ کیا اتنا فاقہ پڑ گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جا کر ان سے پوچھنے کی بجائے ہم ان سے پوچھیں کہ کیا چیز کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی؟ صبر سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں تھے، یہ شخصیت کی تعمیر ہے۔ اور ایک کھڈے میں جانا ہو گیا اور کفار یہ سمجھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے شہید کر دیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اس کھڈے سے، تو انہوں نے پوچھا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ حضور صلی اللہ منع فرمایا کہ نہ بولنا۔ تو انہوں نے پوچھا ابو بکر ہیں؟ تو بکر رضی اللہ عنہ چپ رہے۔ پھر ان کا عمر ہیں؟ وہ جانتے تھے کہ یہ ترتیب ہے ان کی افضلیت کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خدا کے دشمنوں تمہیں مارنے کے لیے بھی میں موجود ہوں۔ پھر انہوں نے شدت سے حملہ کیا اور چہرہ مبارک ان کا نشانہ تھا کہ کسی طرح تیر لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ جا کے لگے یا سینے میں۔ طلحہ رضی اللہ عنہ اور سعد کا تو وہ دن تھا، سعد رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیر پھینک رہے تھے زمین سے اٹھا اٹھا کے اور فرما رہے تھے ارم سعد تیر چلا، فدا کا امی و ابی، محمد کے ماں باپ تجھ پہ قربان، تیر چلا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور طلحہ رضی اللہ عنہ بازو اوپر کرتے تھے اور نیچے، اوپر اور نیچے، جہاں سے تیر آتا تھا ایک وقت میں کھڑے ہو کے 70 تیر انہوں نے ایک بازو پہ کھائے اور بازو بالکل شل ہو گیا، اور ایک مرتبہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہی دیکھ رہا تھا، اگر تم اف نہ کہتے اللہ کے فرشتے لوگوں کے سامنے تمہیں اٹھا کے آسمان پہ لے جاتے، لوگ دیکھ لیتے کہ فرشتے کیا ہو۔ یہ صبر کا مقام ہے، استقامت کا مقام ہے، جم جانے کا مقام ہے، غیرت بھی ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک لکڑی تھی چپٹی سی، اور کمر مبارک پہ کبھی خارش کوئی چیز تو اس کو استعمال فرماتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نظر جو پڑی تو ایک سوراخ ہے چوکھٹ کے ساتھ، اور اس کو آپ نے دیکھا تو اس میں ایک انسانی آنکھ نظر آئی، وہ جو تھا اندر جھانک رہا تھا. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، تشریف فرمایا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ نے سرما لگانے کی جو سلائی تھی وہ لی اور دروازہ کھولا اور باہر غصے میں آئے، اور آپ نے فرمایا کہاں گیا ہے وہ جو میرے گھر کے اندر جھانک رہا تھا، مجھے مل جائے، میں اس سلائی کو اس کی آنکھ میں گھسے. غیرت بھی ہے، لیکن ہر چیز کا اپنا اپنا مقام اور درجہ ہے. کیوں یہ سیون ہیبٹس اور تھری ہیبٹس اور یہ اور یہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کافی نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ پڑھو، انہوں نے فرمایا یہ پڑھو، نماز ایسی پڑھو، زکات ایسے دو، صدقہ ایسے کرو، عملاً کر کے دکھایا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھتیجا تھا میں ان کا، یعنی عباس چچا تھے تو چچا کا بیٹا بھائی ہوا، تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہے کہ بہت چھوٹی عمر کے تھے. وہ کہتے ہیں میں بالکل جوانی کے آغاز میں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے منا سے، اور جا رہے تھے عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے منا، تو مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اور سامنے سے کچھ خواتین آئیں بہت خوبصورت، تو میں انہیں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے لگا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور پوری میری گردن دوسری طرف پھیر دی، اور میں فرمایا بیٹے یہ وقت اللہ کو یاد کرنے کا. بس ایک چیز سمجھا دی اور سمجھ میں آ گئی کہ یہ وقت اللہ کی یاد. اسی لیے مزدلفہ وہ اتنی عظیم رات ہے کہ وہ لیلۃ القدر سے افضل ہے مزدلفہ کی رات. تو چاہیے کہ ہم سب غور کریں اپنی اپنی شخصیت پہ کہ کہاں کہاں کمی ہے، کمزوری ہے، اور اللہ کی توفیق سے مرنے سے پہلے اس کو درست کر لے آدمی، شروع تو کرے نا یار. ریل پٹڑی پہ چڑھ گئی، اب اللہ مالک، نہ پہنچا تو بھی اللہ کو معلوم ہے کہ اس بندے نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، کوئی حرج نہیں، اللہ سے معافی مانگے اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے یہ حکم دیا ہے کہ جو ممبر ہے نا اس پہ بیٹھنا اتنا آسان نہیں ہے، تاکہ یہاں سے تعلیم دی جائے اور تعلیم پھیلے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ چار تقریریں یاد کر لی اور پھر سارا سال لوگوں کو بھی یاد ہو جاتا ہے کہ اب یہ جملہ آئے گا اس کے بعد. یہ تعلیم کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ اگلا جمعہ جو ہے اس پہ پھر یہی بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے تعریف شروع کریں گے.